السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان
کے خلاف کسی امریکی فوجی کارروائی کا خطرہ نہیں، وزیراعظم کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
کابل میں ہوٹل پر حملے سے متعلق الزام درست نہیں، پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
حسین حقانی کے خلاف غداری کے الزام میں مقدمات درج، میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
جنوبی ایشیا،
انتہائی مطلوب مبینہ دہشت گرد اور انڈین بن لادن عبد السبحان قریشی دہلی پولیس کے ساتھ مٹ بھیڑ کے بعد گرفتار، میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکہ میں بند کاروبار حکومت کو کھولنے کی کوشش کے لیے سینٹ میں اکثریتی ریپبلکن لیڈر مچ میکونل آج دوپہر کو ووٹنگ کا وقت مقرر کر رہے ہیں۔ اور امریکی نائب صدر مائک پینس نے پیر کے روز اسرائیل کے دورے کے موقع پر کہا ہے کہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہ اسرائیل کے دارالحکومت یروشلم میں موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ 2019 کے آخر تک یروشلم منتقل کر دے گا۔ اور ترکی کی شام میں پیش رفت کے بارے میں سلامتی کونسل کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ واشنگٹن کی جانب سے پاکستان کے خلاف کسی طرح کی فوجی کارروائی کا خطرہ نہیں ہے۔ پیر کو صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں مسٹر عباسی نے کہا کہ 9/11 کے موقع پر پاکستان کے اندر اگر جمہوری حکومت ہوتی تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کے خلاف عسکری کارروائی کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے پیر کو اسلام آباد میں صحافیوں کے ایک گروپ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ 2001 میں امریکہ پر ہونے والے دہشت گرد حملوں کے وقت اگر پاکستان میں جمہوری حکومت ہوتی تو ان کے بقول آج صورتحال مختلف ہوتی۔ وہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں در آنے والے حالیہ تناؤ کے تناظر میں بات کر رہے تھے، جو 1 جنوری کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹر پر پاکستان کے لیے سخت زبان استعمال کرنے اور پھر پاکستان کے لیے عسکری امداد معطل کرنے سے مزید بڑھا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا اصرار ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین پر مبینہ طور پر واقع عسکریت پسندوں، خصوصاً حقانی نیٹورک کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرے، کیونکہ یہ دہشت گرد بدستور افغانستان میں مہلک حملے کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن پاکستان اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے اپنے ہاں دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کرتے ہوئے یہاں سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ختم کر دیا ہے، اور اگر امریکہ کے پاس کوئی قابل عمل انٹیلیجنس معلومات ہوں تو وہ فراہم کرے۔ امریکی مطالبات میں آنے والی شدت کے تناظر میں ایسے خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے تھے کہ امریکہ اپنے طور پر پاکستان میں کسی طرح کی فوجی کارروائی بھی کر سکتا ہے، جیسی کہ اس نے 2 مئی 2011 کو القاعدہ کے ایبٹ آباد میں روپوش رہنما اسامہ بن لادن کے خلاف کی تھی۔ لیکن پاکستان کے حکومتی اور عسکری عہدیدار ایسے خدشات کو رد کر چکے ہیں۔ شدید کشیدہ تعلقات کے باوجود حالیہ اعلیٰ سطحی دو طرفہ رابطوں میں باہمی تعاون اور اعتماد کو بڑھانے پر بات چیت ہوتی رہی ہے۔ رواں ماہ ہی امریکی سینٹرل کمان کے سربراہ جنرل جوزف ووٹل نے پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا سے فون پر بات کی تھی، جس میں امریکی جنرل نے بتایا تھا کہ ان کا ملک پاکستان میں کسی بھی یک طرفہ کارروائی کا نہیں سوچ رہا اور وہ افغانستان کے خلاف پاکستانی سرزمین استعمال کرنے والوں سے نمٹنے میں پاکستان کا تعاون چاہتے ہیں۔ ایسے ہی خیالات کا اظہار امریکی نائب معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی و وسطی ایشیا ایلس ویلس نے دورہ پاکستان کے دوران عہدیداروں سے ہونے والی ملاقاتوں میں کیا تھا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان ان الزامات کی تردید کر رہا ہے کہ کابل میں انٹر کانٹیننٹل ہوٹل پر حملے کی منصوبہ بندی اس کی سرزمین پر کی گئی۔ اسی اثنا میں افغان حکام نے بتایا ہے کہ ہوٹل حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 30 تک پہنچ گئی ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان نے افغان حکام کے ان الزامات کی تردید کی ہے جن میں کہا گیا تھا کہ کابل میں انٹر کانٹیننٹل ہوٹل پر ہونے والے حملے کی منصوبہ بندی پاکستانی سرزمین پر ہوئی۔ ادھر افغان حکام کا کہنا ہے کہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب کابل کے حساس علاقے میں واقع ہوٹل پر دہشت گردوں کے حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 30 سے تجاوز کر گئی ہے۔ جبکہ حکام ہلاکتوں میں مزید اضافے کے خدشے کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ حملے کے بعد بعض افغان حکام کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اس حملے میں افغان طالبان کا دھڑا حقانی نیٹ ورک ملوث ہے، جس کے مبینہ طور پر پاکستانی حدود میں ٹھکانے ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ کابل میں انٹر کانٹیننٹل ہوٹل پر حملے کے بعد بعض افغان حلقوں کی طرف سے پاکستان پر انگلی اٹھائی گئی، جسے اسلام آباد مسترد کرتا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ اس حملے کی قابل بھروسہ تحقیقات کرانی چاہیے اور ان اطلاعات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس حملے کی ایک وجہ سیکیورٹی انتظامات میں برتی جانے والی غفلت تھی۔ واضح رہے کہ اس حملے کی ذمہ داری افغان طالبان نے قبول کی تھی۔ افغان حکام کے مطابق اس حملے میں مارے جانے والوں میں 14 غیر ملکی شامل ہیں، جن میں ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے مہمان، عملے اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شامل ہیں۔ حملہ آوروں نے فوجی اہلکاروں کی وردیاں پہن رکھی تھیں۔ حملے کے دوران لگ بھگ 150 افراد بشمول 41 غیر ملکیوں کو ہوٹل سے محفوظ طریقے سے نکال لیا گیا تھا۔ اس سے قبل کابل انٹر کانٹیننٹل ہوٹل پر جون 2011 میں حملہ کیا گیا تھا، جس میں 21 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں اعتماد کا فقدان ختم ہوتا نظر نہیں آتا، اور یہ بات کابل میں ایک ہوٹل پر دہشت گرد حملے کے بعد بھی سامنے آئی ہے۔ اس بارے میں افغان اور پاکستانی تجزیہ کاروں سے گفتگو کی ہے ہماری ساتھی مدثرہ منظر نے۔
افغانستان میں جب بھی کوئی دہشت گرد حملہ ہوتا ہے، اس کا الزام افغان حکومت کی طرف سے پاکستان پر لگایا جاتا ہے کہ اس کی سرزمین پر اس حملے کی منصوبہ بندی کی گئی، جبکہ پاکستان ہمیشہ اس کی تردید کرتا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان الزام تراشی کا یہ سلسلہ کبھی ختم ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں پاک افغان تعلقات کے تجزیہ کار میر ویس کہتے ہیں،
سب سے پہلے حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ طالبان کا حصہ ہے، اور سراج الدین حقانی طالبان نیٹ ورک کا ڈپٹی ہے، وہ مولوی ہبت اللہ اخندزادہ کی معاون ہے، تو اسے کوئی طالبان سے الگ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں تو افغان گورنمنٹ یہی کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس شواہد موجود ہے، جو کہ حقانی نیٹ ورک اسپیسیفک وہ خیبر پختونخوا سے یا سات وزیرستان سے جو قبائل ایریا ہے وہاں پہ ہوتے ہیں اور وہاں سے آپریشن کرتے ہیں، تو اس لیے یہ لوگ اپنی انگلی جو وہ پاکستان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ایک بلیم گیم ہے، اور اس بلیم گیم میں یہ جب اس طرح حملے ہوتے ہیں تو بہتری نظر نہیں آتا۔
لمس یونیورسٹی کے ڈاکٹر رسول بخش ریس کہتے ہیں کہ بعض اوقات افغان حکومت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے پاکستان پر الزام لگاتی ہے۔
جب تک کہ افغانستان کے اندر کوئی سیاسی سمجھوتا نہیں ہو جاتا اور جنگ ختم نہیں ہوتی، یہ الزامات کا سلسلہ جاری رہے گا، اس کو کبھی ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ جو اپنی ناکامیاں ہیں افغان حکومت کی، اس کو چھپانے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر ایک نشانہ بنا ہوا ہے کافی عرصے سے، اور مغربی ممالک میں بھی جب پاکستان کا نام لیا جاتا ہے تو آسانی سے لوگوں کو یقین آ جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ افغانستان کی حکومت پاکستان کو ایک نشانے کے طور پہ استعمال کرتی رہے گی۔
میر ویس کا کہنا ہے کہ پاکستان ہمیشہ افغانستان میں اپوزیشن کی حمایت کرتا ہے، جبکہ اسے حکومت کی حمایت کرنی چاہیے۔
گزشتہ 70 سالوں میں سے جو پاکستان وجود میں آیا ہوا ہے، یہ کیوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کرتے، یہ اپوزیشن کو سپورٹ کرتے۔
ڈاکٹر ریس اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں،
یہ تو درست ہے کہ حالات ہی کچھ ایسے رہے ہیں کہ افغانستان میں جب سے کہ وہاں کمیونسٹ ریولوشن آیا، تو ظاہر ہے کہ ہم نے، اور صرف ہم اکیلے نہیں تھے، امریکہ نے بھی، سارے مغرب نے مجاہدین کی حمایت کی۔ پاکستان کی پالیسی میں ابہام ضرور تھا، لیکن کسی حد تک جو تحریری معاہدے ہوئے تھے اور جس میں کہ پاکستان بھی ایک فریق تھا، سالس تھا، تو ان کو منوانے کے لیے کچھ ضرور دباؤ ڈالتا رہا، لیکن پھر طالبان کی یہاں پہ حکومت بنی تو پاکستان ظاہر ہے کہ جو طالبان کے مخالفین تھے ان کے ساتھ تو نہیں تھا، لیکن اس کے بعد ایسا ہوا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ تو کام پاکستان کرتا ہے، لیکن جو ان کے مخالف دھڑے ہیں ان کے ساتھ کبھی تعلقات رہے ہیں، کبھی نہیں رہے ہیں۔ تو آج کل میں سمجھتا ہوں کہ کوشش یہی ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں، اور ان کے جو مخالفین ہیں وہ افغانستان کے اندر ہیں، ان کو مذاکرات کی میز پر تو ہم لائے ہیں، کئی دفعہ مذاکرات بھی کرائے ہیں، فیسلیٹیٹ بھی کرائے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ وہاں پہ جو کچھ
افغانستان میں ہو رہا ہے اس کی حمایت صرف پاکستان کرتا ہے، یہ درست نہیں۔
رسول بخش ریز کا کہنا ہے کہ خطے میں امن مذاکرات کے بغیر ممکن نہیں۔ مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں سینٹ کی کمیٹی برائے داخلہ امور نے تجویز پیش کی ہے کہ پاکستان پینل کوڈ میں ترمیم کی جائے اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور انہیں قتل کرنے والوں کے لیے سزائے موت مقرر کی جائے۔ حالی دنوں میں ملک بھر میں بچوں کے اغوا اور قتل کے واقعات پر سخت مظاہرے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پیر کو ہونے والے کمیٹی کے اجلاس میں رواں ماہ قصور اور مردان میں کم سن بچیوں کو جنسی زیادتی کے بعد قتل کیے جانے کے واقعات پر متعلقہ پولیس حکام سے اب تک کی پیش رفت معلوم کی گئی۔ پنجاب پولیس کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل انویسٹیگیشن ابو بکر خدا بخش نے قانون سازوں کو بتایا کہ 2015 سے اب تک ایسے 11 مختلف واقعات ہو چکے ہیں اور اب تک کی تحقیقات سے ان کے بقول یہ معلوم ہوا ہے کہ 6 واقعات میں ایک ہی شخص ملوث ہے۔ ان واقعات میں متاثرہ بچوں کی عمریں 5 سے 10 سال کے درمیان تھیں۔ ڈی آئی جی کمیٹی کو یہ یقین دلانے میں قاصر رہے کہ ملزمان کی گرفتاری کب تک عمل میں آ سکتی ہے اور ان کے بقول اس میں کئی دن یا مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ مردان میں ایک 4 سالہ بچی آسما کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر ڈی آئی جی مردان نے کمیٹی کے ارکان کو بتایا کہ تحقیقات جاری ہیں اور تمام پہلوؤں سے اس عمل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اجلاس میں قصور میں زیادتی اور قتل کا نشانہ بننے والی بچی زینب کے والدین بھی موجود تھے۔ اجلاس کے بعد وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے زینب کے والد امین انصاری نے کہا کہ وہ تحقیقات میں اب تک کی پیش رفت سے مطمئن تو ہیں، لیکن ملزمان کے ابھی تک گرفت میں نہ آنے پر وہ قدرے مایوسی کا شکار ہیں۔
آئی بی وغیرہ ایم آئی جو بھی کر رہے ہیں، تو بس یہ کہہ لے بھی یہ ضرور ہے کہ ملزم ابھی تک گرفت میں نہیں آیا، لیکن کام کافی تیزی سے چل رہا ہے اور کافی ہائی لیول پر اس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔
قائمہ کمیٹی نے قانون میں ترمیم کر کے کم سن بچوں کے اغوا، جنسی زیادتی اور قتل میں ملوث افراد کو سرعام پھانسی دینے کی متفقہ طور پر سفارش کرتے ہوئے پولیس حکام سے ایسے واقعات کی تفتیش کے لیے خصوصی سیل بنانے کا بھی کہا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کراچی پولیس کے ہاتھوں بظاہر جعلی مقابلے میں ہلاک ہونے والے نوجوان نقیب محسود کے گھر والے وزیرستان سے واپس کراچی پہنچ گئے ہیں۔ دوسری جانب پولیس آفیسر راؤ انوار نے اس کمیٹی پر اعتراض کیا ہے جسے معاملے کی تحقیقات سونپی گئی ہے۔ کراچی سے ہمارے نمائندے محمد ثاقب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم اس بارے میں تازہ ترین معلومات لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ثاقب۔
وعلیکم السلام خالد صاحب،
یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے پاس تفصیلات ہیں ان خبروں کی؟
جی دیکھیں، جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ ایس ایس پی راؤ انوار جن کے خلاف مبینہ اس پولیس مقابلے کی تحقیقات جاری ہیں، انہوں نے کمیٹی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کمیٹی کے جو ممبران ہیں ان پر انہیں اعتماد نہیں ہے اور انہیں یہ یقین نہیں ہے کہ ان کے خلاف ایک امپارشل انویسٹیگیشن ہوگی، تو اس لیے وہ آج کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج نیشنل کاؤنسل آف ہیومن رائٹس کا بھی اجلاس تھا، وہاں پر بھی راؤ انوار کو پیش ہونا تھا، راؤ انوار کو طلب کیا گیا تھا، لیکن راؤ انوار، ایس ایس پی راؤ انوار جن کی سربراہی میں یہ مبینہ پولیس آپریشن ہوا تھا، وہ وہاں پر بھی پیش نہیں ہوئے ہیں۔ تو اب تک جو دو اہم جو پلیٹ فارمز تھے وہاں پر راؤ انوار پیش نہیں ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کے خلاف اب تک کوئی جو بھی ثبوت ہیں ان کا کوئی موقف سامنے نہیں آ سکا ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو ہے جو اس واقعے میں نقیب اللہ محسود، 27 سالہ نقیب اللہ محسود جو ہلاک ہوئے تھے، ان کے اہل خانہ کراچی پہنچ چکے ہیں، ان کے والد رحمت خان یہاں پر پہنچے ہیں، انہوں نے میڈیا سے بات چیت بھی کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آج وہ وکلا سے مشورہ کر رہے ہیں، وکلا سے جو مشورہ ہوگا اس کی روشنی میں وہ کل تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش بھی ہوں گے، اپنا موقف بیان کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایف آئی آر درج کرانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم نے اسے جب پوچھا کہ کیا واقعتاً آپ کا بیٹا دہشت گرد تھا اور دہشت گردوں کی جو کاروائیاں اس میں مطلوب تھا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ مکمل طور پر پرامن تھا اور امن پر یقین رکھتا تھا اور وہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ایکٹیو تھا اور اس کا دہشت گردی کے کسی بھی واقعے سے کبھی بھی کوئی بھی تعلق نہیں رہا ہے اور وہ اسی وجہ سے یہاں پر پہنچے ہیں کہ جو ان کے بیٹے کا جو ناحق خون بہا ہے اس پر وہ انصاف چاہتے ہیں، انصاف کے لیے، انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے وہ عدالتوں کا رخ کریں گے، ایف آئی آر کاٹیں گے، قانون کے تحت جو بھی کارروائی ہوگی وہ کریں گے۔ تو جو کنڈولنس ریفرنس ہے وہ بھی جاری ہے مختلف رہنما وہاں پر آ رہے ہیں, تقاریر کر رہے ہیں, اپنا اپنا موقف بیان کر رہے ہیں, اور اب تک یہی لگتا ہے کہ جو ان کی جو وہ ہے فیملی ہے وہ کافی اٹل ہے اس بارے میں کہ ایس ایس پی راؤ انوار اور ان کے جو دیگر جو ساتھی ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی جائے گی اور قانون کا راستہ اختیار کیا جائے گا. جی خالد صاحب,
بہت شکریہ بھائی, تھینک یو سو مچ. تو یہ تھے کراچی سے ہمارے نمائندے محمد ثاقب جو ہمیں تفصیلی رپورٹ دے رہے تھے اور نقیب محسود کے قتل کے بارے میں اور راؤ انوار کے کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے بارے میں. اب آگے چلتے ہیں, پشاور سے شمیم شاہد نے ایک رپورٹ بھیجی ہے. خیبر پختونخوا میں امریکہ کے لیے پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کے خلاف 3 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. سابق سفیر پر اپنے مضامین اور کتاب میں پاکستان کی حکومت اور فوج کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کا الزام ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کے خلاف خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع کوہاٹ کی 3 مختلف تھانوں میں ایک جیسے 3 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. تینوں مقدمات پاکستان کے فوجداری قانون کی دفعات 120B اور 121A کے تحت درج کیے گئے ہیں, جن میں حسین حقانی کے خلاف ملک سے غداری کے الزامات عائد کیے گئے ہیں. پولیس حکام کے مطابق سابق سفیر کے خلاف یہ مقدمات کوہاڑ کے تانہ کیس میں شمس الملک, ولد نواب خان, تانہ سٹی میں حبیب الرحمن اور تانہ بلی ٹنگ میں عزیز اللہ ولد محمد افضل کی مدعیت میں درج کیے گئے ہیں. تینوں مقدمات مدعیان کی جانب سے تحریری درخواستوں پر درج کیے گئے ہیں جن کا متن تقریباً ایک جیسا ہے. درخواست گزاروں کا موقف ہے کہ سابق سفارتکار حسین حقانی نے امریکہ میں قیام کے دوران پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر کے پاکستان کے تشخص کو نقصان پہنچایا ہے اور اپنی 2 کتابوں میں پاکستان مخالف مواد شامل کیا ہے. حسین حقانی نے اپنے ایک اخباری بیان میں اپنے خلاف مقدمات کے اندراج پر ردعمل میں کہا ہے, لگے رہو منا بھائی, ایسے تماشوں سے پاکستان کا دنیا میں وقار نہیں بڑھے گا. 5 سال پرانے نام نہاد مقدمے کا فیصلہ بھی نہیں آیا اور الزام لگانے والا غائب ہو گیا. میری مخالفانہ کتابوں اور دلائل کا جواب دے. خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ممتاز قانوندان لطیف افریدی نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں حسین حقانی کے خلاف کوہاٹ پہ درج کیے گئے مقدمات کو آئین اور قانون سے مذاق کے مترادف قرار دیا ہے.
جہاں تک بذات خود ایف آئی آر درج کرنے کا تعلق ہے تو یہ ایف آئی آر کیسز نہیں ہیں. دوسری طرف بات یہ ہے کہ انہوں نے لندن میں یا امریکہ میں اگر کسی کانفرنس میں یا کہیں کسی ورکشاپ میں یا کسی بھی اور جلسے میں تقریر کی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیریٹوریلی ہمارے عدالتوں کو ان جرائم پہ مقدمہ چلانے کا اختیار حاصل نہیں.
شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
بھارت میں سال 2008 میں گجرات کے اندر سلسلہ وار بم دھماکوں میں مبینہ طور پر ملوث عبدالسبحان قریشی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ان دھماکوں میں 56 افراد ہلاک ہوئے تھے. قریشی کو بھارت کا بن لادن کہا جاتا ہے اور اس کا شمار انتہائی مطلوب افراد میں ہوتا تھا. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
دہلی پولیس کے اسپیشل سیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے انتہائی مطلوب دہشت گرد اور 2008 میں گجرات میں ہونے والے سلسلے وار بم دھماکوں کے ملزم عبدالسبحان قریشی عرف توقیر کو گرفتار کر لیا ہے. گجرات دھماکوں میں 56 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے. عبدالسبحان قریشی ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے اور بم بنانے میں ماہر ہے. پولیس کے مطابق اسے بھارت کا بن لادن کہا جاتا ہے. اسے دہلی کے غازی پور علاقے سے مختصر مٹ بھیڑ کے بعد گرفتار کیا گیا. پولیس نے اس گرفتاری کو یوم جمہوریہ تقریبات سے قبل ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے. دہلی پولیس اسپیشل سیل کے ڈپٹی کمشنر پرمود کشواہا کے مطابق قریشی کے قبضے سے پستول اور دستاویزات برآمد ہوئی ہیں. اسے انڈین مجاہدین کا شریک بانی کہا جاتا ہے. پولیس کے دعوے کے مطابق وہ سیمی اور انڈین مجاہدین کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ جعلی دستاویزات کی بنیاد پر نیپال چلا گیا تھا جہاں اس نے کئی برس گزارے. اس کے بعد 2013 اور 2015 کے درمیان وہ سعودی عرب میں تھا. پولیس کا کہنا ہے کہ وہ دہشت گردی کے نیٹ ورک کا احیاء کرنے کی غرض سے واپس آیا تھا. اس نے 26 جولائی 2008 کو احمد آباد اور سورت میں بم نصب کیے تھے. اس پر الزام ہے کہ اس نے مصروف بازاروں، بس اسٹیشنوں اور یہاں تک کہ اسپتالوں میں بھی جہاں زخمیوں کا علاج چل رہا تھا ٹیفن کیریئر اور موٹر سائیکلوں میں 21 بم نصب کیے تھے۔ قریشی 3 بچوں کا باپ ہے، وہ پولیس کو کئی بار دھوکہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہوا تھا۔ ایک بار پتہ چلا تھا کہ وہ بنگلہ دیش میں ہے لیکن پولیس اسے پکڑنے میں ناکام رہی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ یوم جمہوریہ کے موقع پر دہلی میں حملوں کی نیت سے آیا تھا۔ اس پر 2006 میں ممبئی میں سلسلے وار ٹرین دھماکوں کا بھی الزام ہے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
امریکہ میں بند کاروباری حکومت کھولنے کی کوشش کے لیے سینٹ میں اکثریتی ریپبلکن لیڈر مچ میکونل آج پیر کو اب سے کچھ دیر بعد ووٹنگ کروا رہے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ شہناز عزیز۔
امریکی قانون ساز کم از کم مزید 3 ہفتوں کے لیے حکومت کو رقوم فراہم کرنے کے ایک اقدام پر آج ووٹ دیں گے۔ اکثریتی لیڈر مچ میکونل نے کہا،
However, should these issues not be resolved by the time the funding bill before us expires,
وہ کہہ رہے ہیں بہرحال اگر یہ مسائل 8 فروری سن 2018 کو ہمارے سامنے موجود اس فنڈنگ بل کی مہلت ختم ہونے تک حل نہیں ہوتے تو یہ فرض کرتے ہوئے کہ حکومت بدستور کھلی رہے گی، میرا ارادہ یہ ہوگا کہ کسی ایسے قانون پر پیش رفت کی جائے جس میں ڈاکہ، سرحدوں کی سیکیورٹی اور متعلقہ مسائل سے عہدہ برا ہوا جا سکے۔ میرا یہ ارادہ بھی ہے کہ دفاعی اخراجات میں اضافے، قدرتی آفتوں میں امداد اور دیگر اہم مسائل پر بھی قانون سازی کی جائے۔ ایوان نے گزشتہ ہفتے دیر گئے وفاقی حکومت کو فنڈ کرنے کے لیے بجٹ منظور کیا تھا، تاہم سینٹ کے ڈیموکریٹس نے یہ مطالبہ کرتے ہوئے اب تک انکار کیا ہے کہ ڈریمرز کہلائے جانے والے ان نوجوان تارکین وطن کو ملک سے نکالے جانے سے بچانے کے لیے تحفظ فراہم کیا جائے جو اس وقت امریکہ اپنے والدین کے ساتھ آئے تھے جب وہ بچے تھے۔ میکونل نے ڈریمرز کے لیے ڈیموکریٹس کے مطالبے کو غیر لازمی قرار دیا کیونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاملے کا کوئی حل تلاش کرنے کے لیے کانگریس کو 5 مارچ تک کی مہلت دی ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے پیر کے روز کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ سن 2019 کے آخر تک یروشلم منتقل کر دے گا۔ آئندہ ہفتوں میں انتظامیہ یروشلم میں امریکی سفارت خانہ کھولنے کے لیے پیش رفت شروع کر دے گی اور اگلے مالی سال کے اختتام تک یہ سفارت خانہ کھل جائے گا۔ وہ تل ابیب میں اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے تھے۔ اپنے مشرق وسطی کے 4 روزہ دورے میں وہ اسرائیل کے مقام پر رکے ہیں۔ ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
ان دنوں امریکی نائب صدر مائک پینس مشرق وسطی کے 4 روزہ دورے پر ہیں۔ پیر کے روز وہ یروشلم پہنچے اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے یروشلم میں امریکی نائب صدر کا استقبال کیا۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ کی کئی عشروں سے جاری پالیسی کو ترک کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ امریکہ اپنا سفارت خانہ تل ابیب کے بجائے یروشلم منتقل کر رہا ہے کیونکہ یروشلم ہی اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ فلسطینی لیڈروں نے اس فیصلے کی سخت مذمت کی تھی اور فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے کہا تھا کہ اب امن مذاکرات میں امریکہ کی ثالثی قابل قبول نہیں رہی ہے۔ نائب صدر پینس کی پارلیمنٹ تقریر کا پارلیمنٹ کے عرب اراکین نے بائیکاٹ کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اس پر سخت تنقید کی۔
אנחנו מקבלים בברכה הערב את סגן נשיא ארצות הברית, ידיד גדול של ישראל, מייק פנס. הוא נחת כאן, אנחנו מקבלים אותו בחום ובגאווה. אני אדון איתו על 2 נושאים, על השלום והביטחון.
اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ آج شام ہم اسرائیل کے عظیم دوست امریکی نائب صدر مائک پینس کا استقبال کر رہے ہیں۔ میں ان کے ساتھ 2 امور پر بالخصوص بات کروں گا، امن اور سیکیورٹی۔ امن کے سلسلے میں فلسطینی صدر عباس کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ سفارتی عمل میں امریکی قیادت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے اور جو امن کے بارے میں امریکیوں سے بات نہیں کرنا چاہتا وہ دراصل امن نہیں چاہتا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ اور یورپ کے بڑے شہروں میں کل اتوار کو دوسرے روز بھی خواتین نے عدم مساوات اور دیگر سماجی مسائل پر احتجاج کے لیے مارچ کیا۔ سلطس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
اس برس ہونے والی یہ ریلیز سماجی بے انصافیوں کے ایک وسیع سلسلے کے خلاف جد و جہد کے لیے کسی تحریک کی شکل اختیار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لاس ویگس میں خواتین کی مارچ میں شرکت کی اپیل کے جواب میں ہزاروں افراد اتوار کو باہر نکلے۔ تاہم اختتام ہفتہ دیگر شہروں میں ہونے والے جلسے جلوسوں کے برعکس لاس ویگس میں اس مارچ کو انتخاب کی طاقت کا نام دیا گیا تھا، جس کا مقصد ووٹروں، خاص طور سے خواتین کو اس سال ہونے والے کانگریس کے اہم الیکشنز میں ووٹ دینے کا اہل بنانا تھا۔ سلور اسٹیٹ وائسز کی ایملی زمورا کہتی ہیں،
We've also had a lot of folks that are already registered but may not realize that they've moved and needed to change their address or change their...
وہ کہہ رہی ہیں ایسے بہت سے افراد ہیں جو خود کو پہلے ہی رجسٹر کروا چکے ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ پتہ نہ ہو کہ وہ منتقل ہو گئے ہوں، یا ان کا پتہ تبدیل ہوا ہو، اور یا انہوں نے اپنی سیاسی پارٹی تبدیل کر لی ہو۔ 1 جون کو ہماری پرائمریز میں شرکت کرنے کے لیے انہیں یہ بات یقینی بنانی ہوگی کہ انہوں نے کسی مخصوص سیاسی پارٹی کے ساتھ خود کو رجسٹرڈ کیا ہے۔ احتجاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ عورتوں کے حقوق کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل آئندہ الیکشنز میں داؤ پر لگے ہیں، مثلا قابل استطاعت صحت کا انشورنس، اقلیتوں کے حقوق اور امیگریشن کے قوانین۔ ڈائن پولنگ لاس ویگس کی ریلی میں شرکت کے لیے اوہایو کے شہر ڈیٹن سے وہاں گئی تھیں۔ وہ کہتی ہیں،
Many, many of my friends have already been sent back to Mexico. I've grieved about that. My friends have grieved about it.
وہ کہہ رہی ہیں، میرے بہت سے دوستوں کو پہلے ہی واپس میکسیکو بھیج دیا گیا ہے، مجھے اس پر افسوس ہے۔ میرے دوست سیاہ فام ہیں اور ان کے ساتھ بد سلوکی کی جا رہی ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ سمن گزشتہ سال امریکہ کے 45ویں صدر کی تقریب حلف برداری کے ایک روز بعد بہت بڑے پیمانے پر واشنگٹن میں جلسے جلوسوں کا انعقاد ہوا تھا۔ بہت سی خواتین عورتوں کے ساتھ ٹرمپ کے رویے کو جارحانہ تصور کرتی ہیں، اور وہ اس بارے میں پرعزم ہیں کہ وہ انتظامیہ کو اپنی آزادیاں سلب کرنے کی اجازت نہیں دیں گی۔ گزشتہ ماہ ریاست الاباما میں ایک نشست پر مقابلے میں ڈیموکریٹ قانون ساز نے ریپبلکن امیدوار کو شکست دی تھی، جس کی وجہ اس انتخاب میں خواتین، نوجوانوں اور سیاہ فام افراد کی شرکت تھی۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے،
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 بجے سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی۔
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں، لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے، اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے۔ ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ۔
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں، اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر جسٹن ٹویٹس۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔